ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے انہی چار اعضاء کو وضو کے فرض بنا دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ چار اعضاء تم دھوو گے نہیں, چونکہ تمہارے اکثر گناہ پاؤں سے ہوتے ہیں, فرمایا کہ پاؤں بھی دھو لیا جائے, تمہارے اکثر گناہ ہاتھوں سے ہوتے ہیں, فرمایا کہ ہاتھ بھی دھو لیا جائے, تمہارے اکثر گناہ چہرے کے سبب سے ہوتے ہیں, یہ آنکھیں بھی چہرے کے اندر ہیں, بہت سے گناہ آنکھوں سے ہوتے ہیں, زبان بھی چہرے کے اندر ہے, منہ بھی چہرے کے اندر ہے, بہت سے گناہ منہ کے سبب سے ہوتے ہیں, زبان کے سبب سے ہوتے ہیں, تمہارا ناک بھی اسی چہرے کے بیچ میں ہے, بہت سے گناہ اس ناک کے سبب سے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اس عضو کو یعنی چہرے کو بھی دھو لیا جائے اور سر دماغ, چونکہ دماغ برے خیالات سوچتا رہا, شیطانی منصوبے بناتا رہا, اللہ رب العزت کی نافرمانی کے راستے پر چلنے کی تدبیریں سوچتا رہا, تو فرمایا کہ یہ جو اس سے خطا اس سے گناہ واقع ہوا ہے اس کا یہ کہ چونکہ نماز یہ جو دماغ ہے چونکہ یہ تو کھوپڑی کے اندر ہے, اس کو تو دھویا نہیں جا سکتا, اس لیے فرمایا کہ اب تم سر کا مسا کر لیا کرو, میں اس مسے کے اندر وہ برکت رکھوں گا جو برکت تمہارے چہرہ دھونے کے اندر ہے, جو برکت تمہارے ہاتھوں کے دھونے کے اندر ہے, جو برکت تمہارے قدموں کے دھونے کے اندر ہے. اب یہ ترتیب یعنی عموماً یہ جو ترتیب ہے, مثلا پہلے چہرہ دھوو, پھر اس کے بعد ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوو, پھر اس کے بعد یعنی سر کا مسا کرو, پھر اس کے بعد یعنی قدموں کو دھوو, یہ ترتیب کیوں ضروری ہے؟ یعنی یہ کیوں نہیں ضروری کہ ہم پہلے پاؤں کو دھو لیا کریں؟ کیا وجہ ہے کہ پہلے چہرہ کیوں دھوتے ہیں؟ یہ کیا یعنی پہلے ہم پاؤں کو کیوں نہیں دھوتے, پہلے ہم بازوؤں کو کیوں نہیں دھوتے, ہاتھوں کو کیوں نہیں دھوتے, چہرے کو بعد میں کیوں نہیں دھوتے, یا بازوؤں کو بعد میں کیوں نہیں دھوتے؟ اس ترتیب کے اندر کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ پہلے چہرے کا حکم فرمایا, اس کے بعد بازوؤں کو یعنی کوہنیوں تک اس ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا, پھر اس کے بعد قدموں کو دھونے کا حکم دیا؟ اس ترتیب کے اندر کیا راز ہے؟ یہ ترتیب کیوں ضروری ہے؟ حاضرین محترم, جس طرح ہم نے یہ عرض کیا کہ گناہ انہی چار اعضاء سے زیادہ واقع ہوتے ہیں اور سارے کے سارے گناہ انہی اعضاء کے سبب سے واقع ہوتے ہیں, اس لیے ان اعضاء کو دھونے کا حکم دیا اور وضو کے یہ چار فرائض بنا دیا. اسی طرح گناہوں کی ترتیب بھی یہی ہوتی ہے, یعنی جس طرح وضو کے اندر اعضاء کو دھونے کی ترتیب ہوتی ہے, یہی ترتیب انسان کے گناہوں کی بھی ہوتی ہے. مثلا انسان کی آنکھیں اس کے چہرے کے اندر ہیں, انسان کی زبان اس کے چہرے کے اندر ہے, انسان کا ناک اس کے چہرے کے اندر ہے, انسان کا منہ اس کے چہرے کے اندر ہے, تو گناہ کا آغاز یا آنکھوں سے ہوتا ہے, گناہ کا آغاز یا زبان سے ہوتا ہے. تو چونکہ گناہ کا آغاز کے اندر چہرہ شامل تھا, چہرے کا پہلا رول تھا, پہلا کردار تھا, تو اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ تمہارے گناہوں کا آغاز تمہارے چہرے سے ہوتا ہے, تمہاری آنکھوں سے ہوتا ہے, تمہاری زبان سے ہوتا ہے, اس لیے ضروری ہے کہ اس چہرے کو بھی پہلے دھو لیا جائے. اور پھر چہرہ دھونے کے بعد پھر یعنی اس میں دیکھیں نا, یہ زبان ہے, اب زبان کو کلی کر لی جائے, دھو لیا جائے. بہت سے گناہ اکثر خطایا ابن آدم فی لسان ہی, کہ بہت سارے گناہ حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں, بے شمار گناہ. تو چونکہ چہرے کا ایک پہلا رول, بنیادی رول ہوتا ہے گناہ کرنے میں, تو اللہ رب العزت نے اس کو پہلے دھونے کا حکم فرما دیا. پھر اس کے بعد خالق کائنات نے یعنی انسان کی آنکھیں بھٹک گئیں, پھر اس کے بعد یعنی پھر یہ کہ پھر ناک کے اندر پانی ڈال دیا جائے. اب ناک کے اندر پانی ڈالنے کی حکمت یہ ہے, کیا ہے اس میں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ گناہ جو ایسی بری قسم کی خوشبوئیں یا بری قسم کی بدبوئیں کہ جو اللہ کی جن کا تعلق اللہ رب العزت کے غضب کے ساتھ ہے, اگر ناک کے اندر شامل ہو گئی ہوں تو تاکہ وہ پانی ناک کے اندر داخل ہو کر ایسی بدبوؤں کے زائل ہو جانے کا سبب بن جائے اور گناہوں کے زائل ہو جانے کا سبب بن جائے. اسی طرح یہ ناک ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ یہ ناک, انسان کا جو ناک ہوتا ہے گویا یہ کبر اور غرور کی ایک علامت بھی ہوتا ہے, یعنی جو انسان متکبر ہو جائے, جو انسان مغرور ہو جائے اور غرور کے اندر اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے لگ جائے, ایسا شخص جب کسی سے بات کرتا ہے اور خود کو ساری حیثیت دیتا ہے, خود کو وڈیرا سمجھتا ہے, خود کو بڑا سمجھتا ہے, دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, تو ایسا مغرور شخص یعنی ناک چڑھا کر باتیں کرتا ہے, تو ناک چونکہ کبر اور غرور کے اظہار کا کا ایک ذریعہ تھا. سو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس ناک کے اندر بھی پانی شامل کر لیا کرو تاکہ وہ کبر اور غرور جو تمہاری طبیعتوں کے اندر شامل ہو گیا ہے اور وہ گناہ جو کبر اور غرور کے سبب سے واقع ہوئے ہیں اس ناک کے دھونے سے وہ گناہ تمہارے دھل جائیں. حاضرین بھی ہوتی ہیں, زبان اپنا کام کر چکا ہوتا ہے, سب سے آخری رول چل کر اس برائی تک پہنچنے کا چونکہ قدم ہوتے ہیں اس لیے قدموں کو دھونے کا درجہ بھی سب سے آخر میں رکھا ہے کہ یہ قدم ان کو دھو لیا کرو تاکہ یہ جو تمہارا قدم چل کر گناہ کے راستے پر گئے ہیں یہ قدم تمہاری ان گناہوں کی آلودگی سے اور گناہوں کی گرد و غبار سے دھل جائیں اور پاک ہو جائیں. حاضرین محترم اسی طرح سنت یہ ہے, سنت یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین بار حضور وضو میں تین تین بار اپنے اعضاء مبارکہ کو دھویا کرتے تھے. اب کیا وجہ ہے کہ ان اعضاء کو ہم ہاتھوں کو بازوؤں کو یعنی ان ہاتھوں کو کوہنیوں تک چہرے کو اور قدموں کو ہم تین تین بار ہی کیوں دھوتے ہیں, کیا وجہ ہے اور اس سنت کے اندر کیا پیغام پوشیدہ ہے اور کیا راز پوشیدہ ہے؟ ہم چار بار چہرے کو کیوں نہیں دھوتے, ہم پانچ بار چہرے کو کیوں نہیں دھوتے, ہم تین بار ہی کیوں دھوتے ہیں, دو بار ہی دھونا کیوں کافی نہیں ہوتا؟ اس کی ایک وجہ جو یہ ہے کہ یہ اعضاء جن سے گناہ سرزد ہوتا ہے یہ ان کو تین تین بار دھونا یہ توبہ کے تین اجزاء کی طرف اشارہ, یعنی توبہ کے تین مرحلے ہیں, توبہ کے تین سٹیپس ہیں, توبہ کے تین درجات ہیں, توبہ کے تین اجزاء ہیں. پہلا تقاضا, پہلا توبہ کا پہلا درجہ اور تقاضا یہ ہے کہ انسان جب گناہ میں مبتلا ہو جائے تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان من کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرم اور ندامت کی کیفیت کو محسوس کرے, اللہ کے حضور شرمندہ ہو جانا اور اپنے گناہ کا اقرار کر لینا, نادم ہو جانا اور عرق ندامت کا آنکھوں کے ساتھ بے اٹھنا, یہ توبہ کا پہلا تقاضا ہوتا ہے. اور توبہ کا دوسرا جز ہے کہ اس گناہ کو ترک کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے. اور تیسرا توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہمیشہ کے لیے اس گناہ کی طرف نہ پلٹنے کا ایک عزم کر لیا جائے. یہ توبہ کے تین درجات اور تین تقاضے ہیں کہ انسان اللہ کے حضور شرمندہ ہو, دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس گناہ کو ترک کر دے, اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا ہمیشہ کے لیے ایک عزم مسمم کر لے. اب چونکہ توبہ کے تین اجزاء تھے تو خالق کائنات کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعضاء کو کہ جن سے گناہ صادر ہوتے ہیں تین تین بار دھونے کا حکم دے کر توبہ کے ان تین اجزاء کی طرف گویا اشارہ فرما دیا کہ انسان جب تو پہلی بار اپنا عزم دھوئے گا تو گویا تو اپنے گناہوں کی ندامت میں ڈوب جات, دوسری بار جب اپنا تو اعضاء کو دھوئے گا, دوسری بار جب اپنا چہرہ دھوئے گا تو وہ گناہ جو کر کے آیا ہے اس کو ترک کرنے کا ارادہ کر لے, اور تیسری بار جب تو دھوئے گا تو توبہ کے تیسرے درجے تک پہنچنا تیرے لیے ضروری ہے, یعنی تو اس میں مسمم کر لے کہ میں اب دوبارہ ایسے امر کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گا. تو اعضاء کو تین تین بار دھونا یہ توبہ کے تین اجزاء کی طرف اور تین درجات کی طرف گویا ایک اشارہ ہے, یعنی اس کی بہت سی حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے. اسی طرح ایک حکمت ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی پہلی بار انسان کے جو اعضاء جن پر گرد لگ جائے, میل جم جائے, گرد لگ جائے, غبار پڑ جائے, تو پہلی بار جب ہم مثلا چہرے پر پہلی بار جب پانی لگاتے ہیں اور پانی سے جب پہلی بار چہرہ دھوتے ہیں تو پہلی بار دھونے سے یعنی وہ جو چہرہ ہوتا ہے وہ گرد جو چہرے پر جمی ہوتی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے, پہلی بار دھونے سے وہ گرد نرم ہوتی ہے, دوسری بار دھونے سے وہ گرد اتر جاتی ہے, صاف ہو جاتی ہے, اور تیسری بار پانی ڈالنے سے وہ چہرہ مکمل طور پر گرد سے پاک اور شفاف ہو جاتا ہے. اب اگر چوتھی بار دھویا جائے گا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, وہ پانی کا اسراف ہوگا. اگر دو بار دھوئیں گے تو گرد مکمل طور پر نہیں اترے گی, پہلی بار دھونے میں نرم ہوئی تھی, غبار نرم ہوا تھا, گرد نرم ہوئی تھی, میل نرم ہوئی تھی, دوسری بار کے دھونے میں کسی حد تک اتر گئی مگر مکمل نہ اتر سکی, تو ضروری تھا کہ تیسری بار بھی پانی سے دھو دیا جائے تاکہ مکمل طور پر چہرہ اس گرد سے پاک ہو جائے اور صاف ہو جائے. تو تیسری بار دھونے سے چہرہ شفاف ہو گیا. اب اگر دو بار دھوئے تو چہرہ پوری طرح صاف نہیں ہوا. اگر چار بار دھوتے ہیں تو چونکہ تین بار دھو کر چہرہ صاف کر چکے ہیں, چار بار دھونا یہ پانی کا ضائع ہونا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ خبردار, یہ پانی کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے, پانی ضائع نہ کیا کرو. آقا دو جہاں سب سے ایک شخص نے عرض کیا کہ سرکار, اگر کوئی شخص نہر کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہا ہو تو کیا وہ بھی پانی کا ضائع ہونا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں, جس شخص کے پاس اتنی کثرت کے ساتھ پانی موجود ہو اور وہ چار چار پانچ پانچ بار اپنے اعضاء کو دھو رہا ہوتا ہے, گویا وہ پانی ضائع کر رہا ہوتا ہے, پانی زائل کر رہا ہوتا ہے. حاضرین محترم, اسی طرح وضو کے لیے سات, یعنی وہ اجزاء جو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں یہ سات ہیں. سات اجزاء وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں. مثلا زبان دھوئی جاتی ہے, آنکھ دھوئی جاتی ہے, کان دھوئے جاتے ہیں, اور اس طرح دماغ دھویا, یعنی سر اس کا مسا کیا جاتا ہے. اسی طرح ہاتھ دھوئے جاتے ہیں, پاؤں دھوئے جاتے ہیں اور ناک دھوئی جاتی ہے. یہ سات اعضاء یعنی سات اندام, سات اعضاء یہ وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں. اب سات ہی کیوں, آٹھ کیوں نہیں, دس کیوں نہیں, اور نیچے چھ کیوں نہیں, پانچ کیوں نہیں؟ ان سات کے اندر کیا حکمت ہے کہ وضو کے اندر زبان کا دھونا, وضو کے اندر آنکھ کا دھونا, وضو کے اندر کان کا دھونا, وضو کے اندر دماغ پر مسا کرنا, وضو کے اندر ہاتھ کا دھونا, وضو کے اندر پاؤں کا دھونا, وضو کے اندر ناک کا دھونا؟ یہ سات اعضاء حکم ہے کہ ان کو دھو لیا جائے. فرائض چار ہیں, مگر چار فرائض کے اندر اعضاء تمہارے ساتھ بن جاتے ہیں. فرمایا کہ ان سات اعضاء کو دھو لیا جائے. حاضرین محترم, جس طرح وضو کے اندر سات اجزاء دھوئے جاتے ہیں, ایک راز ان رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ جہنم کے بھی اللہ پاک نے سات ہی طبقات بنائے, جہنم کے بھی سات ہی درجے ہیں. وہ ہے سات جہنم اور سات ہی وضو کے دھوئے جانے والے اجزاء. اور پھر جنتیں بھی اللہ پاک نے, یعنی سات ہی معروف جنتیں, وہ بھی اللہ پاک نے سات ہی بنائی. آسمان بھی سات بنائے, اور سورہ فاتحہ کے اندر آیتیں بھی سات ہیں. خالق کائنات یعنی الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو خالق کائنات نے ان سات آیات پر مشتمل اس سورہ فاتحہ, اس میں بھی سات آیات رکھیں, آسمان بھی سات رکھے, جنتیں بھی سات رکھیں, دوزخ بھی سات رکھے. خالق کائنات نے اعضاء جو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں ان کو بھی یعنی سات ہی رکھا. تو گویا یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسان, جو ہی تو اپنے سات اعضاء کو دھو کر میری بارگاہ میں آتا ہے اور سات آیات والی عبادت میں داخل ہو جاتا ہے, تو پاس اس سات کے دھونے کے سبب سے جب تو پاک ہو کر سات اعضاء کو پاک کر کے جب سات آیات والی عبادت کے اندر تو شامل ہو جاتا ہے اور بار بار سورہ فاتحہ کی سات آیات کا ورد کرتا ہے, اسی طرح جب تو اس عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو اے انسان, میں ساتوں آسمانوں کے دروازے تیرے لیے کھول دیتا ہوں, تیرے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں, اور ان دروازوں کے ذریعے سے تیری عبادتیں میری بارگاہ تک پہنچتی ہیں. ادھر آسمانوں کے سات دروازے کھلتے ہیں, ادھر جہنم کے سات دروازے تجھ پر بند ہو جاتے ہیں, اور ادھر خالق کائنات اپنا فضل فرما کر انسان کو ساتوں جنتیں عطا فرما دیتا ہے, ساتوں جنتوں کی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے. گویا سات اعضاء کو دھو کر انسان سات آیات والی عبادت میں آیا, پھر سات آسمانوں کے دروازے کھلے, عبادات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوئی. خالق کائنات نے اس کے سلے میں سات جہنموں کے دروازوں کو, سات دروازوں کو بند کر دیا اور جنت کے سات دروازوں کو کھول دیا. اور آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھا وضو کر کے, جو شخص اللہ کا حضور کھڑا ہو جاتا ہے, عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اور وضو کرنے کے بعد جو شخص اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کہتا ہے تو خالق کائنات ایسے شخص کے لیے جنت کے ساتوں دروازے کھول دیتا ہے کہ وہ شخص اس کو اختیار عطا فرماتا ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا. سات اعضاء کو دھویا اور سات والی عبادت میں آیا, پھر سات والی عبادت کے ذریعے پھر آسمانوں کے ساتوں دروازوں کو کھلوایا. اللہ رب العزت نے انہیں عبادات کی قبولیت کے سبب سے جہنم کے ساتھ دروازوں کو بند کیا, جنت کے ساتھ دروازوں کو کھولا, اور خالق کائنات نے پھر آٹھویں بہشت یعنی آٹھویں جنت انسان کو انعام کے طور پر عطا فرما دی, فضل کے طور پر عطا فرما دی. حاضرین محترم, یہ وہ اسرار اور رموز کہ جنہیں انسان کی دانش جہاں تک پہنچ سکی, یہ چند ایک چونکہ تفصیل سے وقت کم ہے, تفصیل سے میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا, صرف چند ایک بنیادی باتیں انشاءاللہ وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. اور پھر یہ کہ آگے یعنی مثلا یہ سوچ کا یعنی یہ سوچنا انسان کے ذہن کا کہ دیگر اعضاء کو دھویا جاتا ہے مگر کانوں سر اور گردن کا مسا کیوں کرتے ہیں؟ وضو کے اندر ہاتھ دھوتے ہیں, پاؤں دھوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن گردن کیوں نہیں دھوئی جاتی, مسا کیوں کرتے ہیں؟ سر کیوں نہیں دھویا جاتا, مسا کیوں کرتے ہیں؟ کان کیوں نہیں دھوئے جاتے, مسا کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر دیگر اعضاء کو تین تین بار دھویا جاتا ہے مگر ان اعضاء کا صرف ایک ہی بار مسا کیوں کرتے ہیں, تین تین بار مسا کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر یہ کہ اپنے اعضاء کو دھونے کے لیے پہلے دائیں عضو سے شروع کیوں کرتے ہیں, بائیں سے آغاز کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ناک صاف کرنے کے لیے اور ناک کے امور کو صاف کرنے کے لیے, ناک کے ماحول کو صاف کرنے کے لیے پھر یہ کہ یعنی دایاں ہاتھ کیوں استعمال ہوتا ہے, بایاں ہاتھ کیوں استعمال ہوتا ہے, دایاں کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ پھر ہاتھوں کو کوہنیوں تک کیوں دھوتے ہیں, اسے آگے کیوں نہیں دھوتے؟ پاؤں کو ٹخنوں تک کیوں دھوتے ہیں, اسے آگے کیوں نہیں دھوتے؟ اور پھر گردن کا الٹے ہاتھ سے مسا کرتے ہیں, سیدھے ہاتھ سے مسا کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی حکم ہے کہ کھڑے ہو کے پی لیا کرو, اس وضو کے بچے ہوئے پانی کے پینے کے اندر کیا حکمتیں ہیں اور کیا فوائد ہیں؟ اور پھر کانوں کے پیچھے مسا کرنے کی کیا حکمت ہے؟ اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سے امور, اور بالخصوص پھر ان تمام امور کے بعد ہم ان سائنسی حقائق کا جائزہ لیں گے, وہ سائنسی انکشافات کہ جو سائنسدانوں نے اس وضو پر ریسرچ کر کے آج جن کو جریدہ عالم پر ثبت کر دیا ہے ایک تحقیق کے طور پر کہ وضو جب انسان وضو کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا نصیب ہو رہا ہوتا ہے, اور وضو کے بعد انسان کون سی کیفیت اور کون سے فوائد حاصل کر لیتا ہے, یعنی سائنسی انکشافات جو اس وضو پر ریسرچ کرنے کے بعد سامنے آئے ہیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکام کو سمجھنے اور خالق کائنات اپنے حضور ہمیں خلوص اور نیت کے ساتھ طاہر اور طہارت حاصل کرنے اور طاہر ہونے, مطہر ہونے اور طہارت حاصل کرنے اور عبادات کو صحیح طور پر سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے. وما لینا الا البلاغ المبین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
حمدوی صاحب, آج آپ کیا پیش کریں گے سننے والے کے لیے؟
انشاءاللہ العزیز, وہی ٹاپک جو کل والا چل رہا ہے وضو کے حوالے سے.
جی,
اور کل ہم نے وضو کے جو روحانی پہلو تھے ان پر گفتگو کی تھی, اور اس کے اندر پائے جانے والے کچھ اسرار و رموز ان کا بیان ہوا تھا. جی, آج اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, اور بالخصوص سائنسی تجزیہ جو وضو کا ہے وہ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. سائنسدانوں کی وضو کے حوالے سے جو ریسرچ ہے کہ سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے.
جی, جاری رکھیے.
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین کرام، وہ سامعین کے جنہوں نے کل کا بیان سنا، انہیں اس موضوع کی نوعیت کے حوالے سے یقیناً علم ہے. اللہ رب العزت نے عبادات کے آغاز کے موقع پر ہمیں وضو کا حکم دیا، اور اس وضو کے اندر انسان کے لیے بہت سے جسمانی اور روحانی فوائد پوشیدہ فرما دیے. اب چند ایک اسرار و رموز جن تک انسانی فہم و ادراک کی رسائی ہو سکی، ان میں سے چند ایک چیزیں کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں، اور جہاں سے سلسلہ گفتگو کل ختم کیا تھا وہیں سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. بات ہو رہی تھی وضو کے چار فرائض کے وضو کے چار فرائض پر مشتمل جو اعضاء ہیں ان کو دھونے کی. اب ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا جاتا ہے، چہرے کو دھویا جاتا ہے، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا جاتا ہے، لیکن سر کو دھویا نہیں جاتا، اس کا مسا ہوتا ہے. کانوں کو دھویا نہیں جاتا، ان کا مسا ہوتا ہے، اور گردن دھوئی نہیں جاتی، اس کا بھی مسا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سر، کانوں اور گردن کا نہ دھونا رفع حرج یعنی تنگی دور کرنے کے لیے. اگر ہر وضو کے اندر سر، گردن اور کانوں کو بھی دھونے کا حکم دے دیا جاتا تو اس سے انسان یقیناً ایک تنگی میں مبتلا ہو جاتا، جبکہ آقا دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدین یسرن، کہ یہ دین آسانیوں کا دین ہے. اور قرآن مجید ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ خالق کائنات کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. اب سخت سرد موسموں کے اندر اور سرد ملکوں کے اندر سر، گردن اور کان، ان کو بطور خاص سردی سے بچانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اگر ان کو دھونا لازمی قرار دے دیا جاتا تو انسان یقیناً تنگی میں مبتلا ہو جاتا، اور اس سردی کی وجہ سے بہت سے امراض کا شکار ہو سکتا تھا، انسان ہلاکت کے کنارے تک پہنچ سکتا تھا. تو سو اللہ رب العزت نے اس تنگی کو یعنی اس حرج کو اٹھا دیا، اور انسان کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اللہ پاک نے آسانی پیدا فرما دی کہ ان اعضاء پر بار بار تمہیں دھونے کی تکلیف ہم نہیں دیں گے، بلکہ ان اعضاء پر پانی سے ہاتھ تر کر کے صرف ہاتھ پھیر لیا جائے اور وہی مسا کرنا ہی دھونے کے قائم مقام ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ دیگر اعضاء کو دھونے کا حکم ہوا اور ان اعضاء کو صرف مسا کا حکم ہوا. اب دیگر اعضاء تین تین بار دھوئے جاتے ہیں، اور ان اعضاء کا صرف ایک ہی بار مسا کیوں کرتے ہیں، جبکہ اگر دیگر اعضاء تین تین بار دھوئے جاتے ہیں تو ضروری تھا کہ ان اعضاء کے لیے بھی تین کا عدد مقرر کر دیا جاتا کہ تین بار ان کا مسا ہو جائے، مگر ایک ہی بار مسا کو کافی قرار دے دیا گیا. اس کی بھی وجہ وہی ہے جو ہم ماقبل بیان کر چکے کہ اگر ایک عضو کا تین تین بار مسا کرنا ضروری ہو جاتا
تو اس سے بھی انسان ایک تنگی میں مبتلا ہو جاتا. اس لیے ایک ہی بار مسا کرنے پر اکتفا کیا گیا. اب اعضاء کو دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. مثلا جب ہاتھ دھونے لگتے ہیں کوہنیوں تک تو پہلے دایاں ہاتھ دھوتے ہیں. اسی طرح جب پاؤں دھونے لگتے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں دھوتے ہیں. اس دائیں چیز کے اندر اور دائیں طرف کے اندر کیا فضیلت ہے؟ حاضرین محترم، ہر دائیں عضو کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی ہے کہ دارد فضیلت یمین بر یسار، کہ دائیں کو بائیں پر اللہ رب العزت نے خود فضیلت عطا فرمائی ہے. اور چونکہ خالق کائنات نے یہ فضیلت دائیں کو بائیں پر عطا فرمائی، اس لیے اللہ رب العزت کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بھی دائیں ہی کو بائیں پر فضیلت عطا فرمائی. اور خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمیشہ یہی رہا کہ آپ دائیں طرف سے اعمال کو ترجیح دیا کرتے تھے. مثلا جب حضور علیہ السلام وضو فرماتے تو دائیں طرف سے آغاز فرماتے، اس طرح جب حضور کنگھی فرماتے، شانہ مبارک فرماتے، تو پھر بھی حضور علیہ السلام دائیں طرف سے کنگھی کا آغاز فرماتے. اسی طرح جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پاپوش مبارک، نالین مبارک جب پہننے لگتے تو پہلے دائیں پاؤں میں حضور علیہ السلام نالین مبارک پہنا کرتے تھے. اب دائیں کو فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور قیامت کے روز قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے، جو صاحب تقویٰ و طہارت ہوں گے، جو متقی لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ کہ جو اعمال حسنہ جنہوں نے دنیا کے اندر کیے ہوں گے اور اللہ رب العزت کے حضور جو کامیاب گردانے گئے ہوں گے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت دائیں ہاتھ میں قیامت کے روز نامہ اعمال عطا فرمائے گا. اور وہ لوگ جو زندگی کے اس امتحان میں ناکام ہو گئے ہوں گے اور فسق و فجور اور گناہوں کے سبب سے خالق کائنات کے حضور انہیں ناکام ڈکلیئر کر دیا گیا ہوگا، ایسے گناہگار لوگوں کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا. اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ وہ لوگ، وہ خوش نصیب لوگ کہ جن کو دائیں طرف نامہ اعمال دیا جائے گا، یعنی دائیں ہاتھ میں ان کے اعمال کی کتاب تھمائی جائے گی، ان کا حساب کتاب خالق کائنات مختصر فرما دے گا. اور اسی لیے وضو کے اندر بھی جب دایاں بازو دھویا جاتا ہے، دایاں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھویا جاتا ہے، تو جو دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی وہ دعا بھی یہی ہے، اللہم آتینی کتابی بیمینی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھے قیامت کے روز میرا نامہ اعمال دانے ہاتھ میں عطا فرمانا اور میرا حساب جلدی فرما دینا. اسی طرح دائیں کے حوالے سے اور دائیں طرف والوں کے حوالے سے قرآن مجید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ جو نیک پاک باز اور متقی لوگ ہوں گے، جو اہل جنت ہوں گے، وہ خالق کائنات انہیں دائیں طرف جگہ عطا فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا. اللہ رب العزت خالق کائنات ان پر سلام بھیجے گا اور ارشاد فرمائے گا فسلام لک من اصحاب الیمین، اے دائیں طرف کا شرف رکھنے والو تم پر تمہارے رب کا سلام ہو، اے دائیں طرف کی فضیلت رکھنے والو تم پر تمہارے رب کا سلام ہو. تو یہ دائیں طرف ایک ایسی طرف ہے کہ جس کو خالق کائنات نے خود یہ فضیلت اور مرتبہ اور درجہ عطا فرمایا. حضرت محترم، اب یہ بات پایۂ تحقیق تک پہنچ چکی ہے کہ جو اچھا کام ہوگا اس کا دل پر اچھا اثر ہوگا اور جو برا کام ہوگا دل پر اس کا برا اثر ہوگا، اور ہر نامناسب کام کا اثر دل پر بھی نامناسب اور نیگیٹو ہوتا ہے. اسی طرح جو شخص دائیں ہاتھ سے استنجا کرتا ہے، حکم یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے کیا جائے، اگر دائیں ہاتھ سے انسان استنجا کرے یا دائیں ہاتھ انسان ناک صاف کرتا ہے یا بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو اس کا اثر انسان کے دل پر، ایسا کرنے والے کے دل پر غم اور ہموم کی صورت میں پڑتا ہے، اس کا دل وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا دل اندیشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کا دل سختی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو عبادت کے لیے پھر تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے خالق کائنات نے دائیں طرف کو فضیلت عطا فرمائی، اور دائیں طرف سے ہونے والے تمام انجام، تمام امور کو اللہ رب العزت نے خیر و برکات عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں یہ یادہانی کروا دوں کہ ابھی ایک ہمارے محترم کا فون بھی آیا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ یعنی یہ سلسلہ کلام جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ بنیادی طور پر یعنی ہمارے یہ ریڈیو والے احباب نے رمضان شریف کے آغاز ہی میں مجھ سے رابطہ کر لیا تھا، اور اس حوالے سے بتا دیا تھا کہ یعنی آپ اپنی سہولت کے مطابق جب چاہیں یعنی اپنا پروگرام کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنی بعض وجوہات اور بعض مصروفیات کی بنا پر ٹائم نہیں دے سکا تھا، اور ابھی انشاءاللہ العزیز کل سے اس سلسلہ کلام کا جو آغاز ہوا ہے یہ غالباً 25 رمضان تک میں اویلیبل ہوں یہاں، اور 25 رمضان تک ہی یعنی انشاءاللہ العزیز روزانہ یہ سلسلہ کلام ہمارا ہوا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ہمارا جو چل رہا ہے اور جو چلے گا آگے کے جو 7-8 دن ہیں، موضوع ہمارا ایک ہی رہے گا، اسلامی تعلیمات کی حکمتیں اور سائنسی حقائق۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، ذرا ذہن نشین فرما لیں، اسلامی تعلیمات کی حکمتیں اور سائنسی حقائق۔ تو کل چونکہ وضو کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور وضو کے اندر موجود بہت سی حکمتیں ان کا جائزہ ہم لے چکے ہیں، اور کسی حد تک جو باتیں عوامی سطح پر سمجھنے والی باتیں ہیں وہ ہم گوش گزار کر چکے ہیں۔ ابھی وضو کا طبی اور سائنسی تجزیہ اور سائنسی جائزہ اور سائنسی تحقیقات کے مطابق وضو کی اہمیت، اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، وضو کے 4 فرائض، اور ان 4 فرائض کے اندر جو آزاد ہوئے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے وضو کے 4 فرائض کے اندر ان اعضاء کو رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ رکھی کہ انسان کے وجود کے اندر بہت سی بیماریاں داخل ہوتی رہتی ہیں، اور زیادہ تر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ انہی 4 اعضاء کے ذریعے انسان کے وجود میں داخل ہوتی ہیں۔ اور بار بار وضو کرانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ ان اعضاء کے ذریعے جسم میں داخل ہونے والی ان بیماریوں کو کنٹرول کیا جائے۔ اور اگر غیر مسلم، وہ لوگ کہ جو غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ اسلام کی دیگر تعلیمات کو کجا صرف وضو پر ہی تحقیق کر لیں، تو اسلام کا مزاج سمجھنے کے لیے صرف ایک وضو کا عمل ہی کافی ہوگا۔ اس طرح ان کا کفر اور ان کا شرک اسلام کے صرف ایک ہی وضو کی مار ثابت ہو سکتا ہے، اگر صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ حق کی روشنی، حق اور روشنی کی تلاش کی نیت سے اگر وہ صرف وضو پر ہی ریسرچ کر لیں، تحقیق کر لیں، تو وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے، اور یقیناً پکار اٹھیں گے کہ دین اسلام ہی سچا اور عظیم مذہب ہے۔ حاضرین محترم، آئیے وضو کا طبی اور سائنسی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ بات مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت ہے کہ انسان کے اندر موجود زہریلے مواد، کچھ تو پیشاب کی صورت میں خارج ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پسینے وغیرہ کی صورت میں خارج ہوتے رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں مواد کہ جو نہ پیشاب سے خارج ہوتے ہیں اور نہ ہی پسینے وغیرہ سے خارج ہوتے ہیں، بلکہ انسان کے وہ اعضاء کہ جن کو اللہ رب العزت نے دھونے کا حکم دیا ہے، یہ ہاتھ ہیں کوہنیوں سمیت، یہ بازو ہیں، یہ بازو ہیں، اسی طرح یہ پاؤں ہیں ٹخنوں سمیت، اسی طرح یہ چہرہ ہے، ان اعضاء پر آ کر وہ مواد ٹھہر جاتا ہے، اور جب یہ مواد زیادہ دیر تک ٹھہرا رہے اور مساموں کے ذریعے خارج نہ ہو تو یہی مواد پھر بہت سی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے، بہت سی پھنسیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے وضو کا عمل عطا فرما دیا تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کم از کم 5 بار روزانہ اپنے اعضاء کو دھوتا رہے تاکہ یہ مواد مساموں کے ذریعے اس وضو کے ذریعے برکت سے خارج ہوتا رہے، اور اگر خارج نہ بھی ہو تو کم از کم وضو کے پانی کے ساتھ اس مواد کا جو جوش ہے وہ اندر ہی اندر ٹھنڈا ہو جائے اور اندر ہی اندر اس کے اثرات ختم ہوتے چلے جائیں۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے جب ہم وضو کا آغاز کرتے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہیں۔ وضو میں سب سے پہلے ہاتھ کیوں دھوئے جاتے ہیں؟ اور کیونکہ ہاتھوں کے بعد کلی کرنی ہوتی ہے، اور اگر جرمز وغیرہ، جراثیم وغیرہ ہاتھوں کو لگے رہے ہوں تو پھر کلی کے راستے اور بغیر ہاتھ دھوئے اگر کلی کی جائے تو یہی جراثیم پھر کلی کے راستے انسان کے منہ میں، اور کلی کے ذریعے سے انسان کے منہ میں، اور پھر پانی کے ذریعے سے انسان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ اور اب آپ ذرا یہ تصور کریں کہ جو شخص کسی کارخانے یا فیکٹری میں کام کر رہا ہو اور سارا دن وہ اگر بغیر ہاتھ دھوئے انہی کیمیکلز والے ہاتھوں سے اگر اپنے امور سر انجام دیتا رہے تو ممکن ہے کہ کسی لمحے وہ کیمیکلز اس کے منہ میں پہنچ جائیں، نتیجہ تن اس کے وجود کے اندر اتر جائیں اور انسان کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے خالق کائنات نے، اس کی رحمت نے انسان پر شفقت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے 5 بار، کم از کم 5 بار روزانہ وضو کرنے کا حکم دیا تاکہ انسان کے ہاتھ صاف رہیں اور انسان ان مہلک اجزاء اور ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ حاضرین محترم، اور اگر انسان اسی طرح کیمیکلز ہاتھ پر لگے رہیں اور یہ دھلے نہیں تو انسان کی یہ جو سکن ہے یہ بہت سے امراض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ انسان کی جو سکن ہے، یعنی انسان ڈیزیز آف سکن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ان ڈیزیزز میں پرکلی ہیٹ کی سکن ہے جو انسان کے ہاتھوں کو خراب کر سکتی ہے، اسی طرح ہاتھوں پہ انفیکشن ہو سکتا ہے، اسی طرح فنگس یعنی پھپھوندی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو سو خالق کائنات نے بار بار ہاتھ دھونے کا حکم دے کر انسان پر احسان فرما دیا اور انسان کو بہت سے مہلک امراض سے بچا لیا۔ اب دوسری وجہ ہاتھوں کو بار بار دھونے کی ہے کہ جس پر اہل علم لوگوں نے تحقیق کی تو اس نتیجے تک پہنچی ہیں کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں سے نکلنے والی شعائیں ایک حلقہ بنا لیتی ہیں۔ ہماری انگلیاں، انسانی وجود کی جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، ان سے کچھ شعائیں نکلتی ہیں، کچھ لہریں نکلتی رہتی ہیں، اور یہ شعائیں ایک حلقہ بنا لیتی ہیں جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں، اس وقت ایک حلقہ سا بنا لیتی ہیں، اور جس کے نتیجہ میں ہمارے اندر گردش کرنے والا برقی نظام تیز ہو جاتا ہے، اور اس برقی نظام کے تیز ہونے سے ایک حد تک الیکٹرک ریز ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہیں، اور الیکٹرک ریز ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آنے سے ہاتھ خوبصورت ہو جاتے ہیں، ہاتھ نرم ہو جاتے ہیں اور صحت مند ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انگلیوں میں بھی ایک لچک پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں کے بعد اب کلی کرنے کا مرحلہ ہے اور ناک میں پانی ڈالنے کا مرحلہ ہے۔ حاضرین محترم، اس کے بارے میں تحقیق کیا کہتی ہے؟ اب کلی سے قبل مسواک کا حکم ہے جس کے اپنے بے شمار فوائد ہیں۔ اب کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی کیا وجہ ہے اور کیا فوائد ہیں؟ اس میں پہلا ایک امر تو یہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ فقہ کا ایک شرعی مسئلہ ہے کہ وہ پانی جس سے وضو کیا جائے اس کے اندر، اس پانی کے اندر کہ جس سے وضو کیا جائے اس پانی کے اندر 3 کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پہلی کوالٹی اس پانی کی کہ جس کے ساتھ وضو جائز ہو، جس کے ساتھ وضو انسان کرنے لگے، وہ پانی جو معیاری پانی ہے، سٹینڈرڈ واٹر جسے کہا جاتا ہے، اور وہ جو شرعی تقاضا ہے وہ اس کا اس طرح پورا ہونا چاہیے کہ اس پانی کا رنگ اچھا ہو، اس پانی کی خوشبو اچھی ہو، اس پانی کا ذائقہ اچھا ہو، ایسا پانی کہ جس کی بو خراب ہو، جس کا رنگ خراب ہو، جس کا ذائقہ خراب ہو، ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یا ایسا پانی جس کی بو بھی اچھی ہے، ذائقہ بھی اچھا ہے، مگر اس کا رنگ خراب ہے، اس پانی سے بھی وضو جائز نہیں ہوتا یا ایسا پانی کہ جس کا رنگ بھی اچھا ہے خوشبو بھی اچھی ہے مگر اس کا ذائقہ خراب ہے ایسے پانی سے بھی وضو جائز نہیں ہے یا ایسا پانی کہ جس کا ذائقہ اچھا ہے رنگ اور بو دونوں خراب ہیں تو ایسے وضو سے بھی پانی جائز نہیں ایسے پانی سے بھی وضو جائز نہیں ہے. اب انسان جب کلی کرتا ہے تو وضو سے پہلے پانی کا معیار جو ہے کہ اس کا رنگ اچھا ہو اس کی بو اچھی ہو اور اس کا ذائقہ اچھا ہو. انسان جب وضو کرنے لگتا ہے تو آنکھیں پانی کو تکتی ہیں یعنی رنگ کیسا ہے. اب رنگ ایسی چیز ہے کہ جو صرف آنکھوں سے محسوس ہو سکتا ہے سو آنکھوں نے دیکھ لیا رنگ اچھا ہے یا برا ہے. رنگ اس کا صاف اور شفاف ہو تو وضو کے لیے اجازت ہوتی ہے. رنگ صاف نہ ہو تو آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ رنگ صاف نہیں ہے وضو نہ کیا جائے. اب خوشبو یا بدبو ایک ایسی چیز ہے کہ جو آنکھیں محسوس نہیں کر سکتی. ذائقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آنکھیں محسوس نہیں کر سکتی. بو صرف ناک محسوس کر سکتا ہے اور ذائقہ صرف زبان محسوس کر سکتی ہے. تو سو آنکھوں نے رنگ تو دیکھ لیا انسان کو اجازت دے دی کہ رنگ اچھا ہے تم وضو اس کا آغاز کر سکتے ہو. لیکن اب اس کا ذائقہ پہچاننے کے لیے جاننے کے لیے کلی کرنا ضروری تھا تاکہ اگر ذائقہ خراب ہونے کی صورت میں انسان وضو کر بیٹھے اور کلی نہ ہو اور ذائقہ خراب ہوتا اور وضو ہو جاتا تو اس سے انسان کا وضو سرے سے پایۂ تکمیل تک ہی نہ پہنچتا. تو سو یہ کلی کرنے کو حکم دیا تاکہ اس پانی کا ذائقہ بھی معلوم ہو جائے اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالا تاکہ پانی کی بو محسوس ہو جائے. تو کلی کرنے کا اور ناک میں پانی ڈالنے کی ایک حکمت یہ ہے تاکہ اس وہ پانی کہ جس سے وضو کیا جا رہا ہے اس پانی کا ذائقہ اور اس پانی کی بو معلوم ہو جائے تاکہ انسان کا وضو مکمل ہو جائے. وضو مکمل ہو جائے گا تو پھر عبادت مکمل ہوگی. حاضرین محترم دوسری حکمت سائنٹیفک حکمت اور میڈیکل حکمت جو ہے اس کلی کرنے کی وہ یہ ہے کہ انسان جو غذا کھاتا ہے اس غذا کے جو غذائی ذرات ہوتی ہیں وہ متاثر یعنی سیپٹک ہو کر انسان کے منہ کے اندر ایک خاص قسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور پھر لعاب کے ساتھ یعنی تھو کے ساتھ انسان کے اسٹومک میں میدے میں اترتے رہتے ہیں. اور یہ سیپٹک میٹیریل جو ہوتا ہے یہ اسٹومک کے اندر جب اترتا ہے تو ساتھ ساتھ دانتوں کو اور مسوڑوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اب کلی اور مسواک کرنے سے یہ سیپٹک اجزاء جو ہوتے ہیں غذا کے یہ ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان ان کے غلط اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح غذا سے ہٹ کر یعنی باہر کی دنیا میں ہوا کے اندر موجود مہلک جراثیم منہ کے راستے یعنی ہوا کے راستے منہ کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں اور لعاب کی وجہ سے انسان کے منہ کے اندر چپک جاتے ہیں. اور اگر کلی نہ کی جائے تو منہ میں چھالے ہو سکتے ہیں ان جراثیم کی وجہ سے جو ہواؤں کے اندر مختلف کیمیکلز کے جراثیم موجود ہوتے ہیں ہوا کے ذریعے جو منہ میں داخل ہوتے ہیں. اگر کلی نہ کی جائے تو لعاب کی وجہ سے یہ منہ میں چپک جائیں گے نتیجتاً انسان کا منہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا اور وہ عام مہلک جراثیم سے یعنی کینڈیڈیوسس ایک بیماری ہے اسی طرح مونیلیوسس ایک بیماری ہے جسے درد کوبا بھی کہتے ہیں اس کا امکان ہوتا ہے منہ کے اندر پیدا ہو جانے کا. تو بار بار یعنی کلی کرنے کا حکم ہوا تاکہ یہ جو بیماریاں ہیں کینڈیڈیاسس اور مونیلیوسس ان بیماریوں سے انسان کو نجات مل جائے. اور پھر یہ کہ جب آدمی غرارہ کرتا ہے اور بار بار گلے میں یعنی پانچ بار جب گلے میں انسان پانی پہنچاتا ہے اور غرارہ کرتا ہے تو گلے میں بار بار پانی کا پہنچانا یہ انسان کو گلے کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے گلے کے امراض سے محفوظ رکھتا ہے. اب آئیے ناک کی طرف. جب ہم نوز واش کرتے ہیں اور ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ یہ ناک سانس لینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور ظاہر ہے کہ ہوا کے اندر بہت سے جراثیم موجود ہوتے ہیں اور یہ جراثیم اگر مسلسل ناک کے اندر داخل ہوتے رہیں اور وہاں جا کر جم جائیں اور ناک کو دھویا نہ جائے تو یہ خطرناک امراض کا انسان کو شکار کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جن کے ناک کے اندر زخم ہو جائے اس زخم کو دھوتے رہنا یہ اس زخموں کے لیے جلدی شفا کا باعث بن جاتا ہے. اب یہ مر قابل غور ہے کہ ہر انسان کے اندر روزانہ تقریباً 500 مکعب فٹ ہوا ناک کے ذریعے سے داخل ہوتی ہر انسان کے اندر روزانہ تقریباً 500 مکعب فٹ ہوا ناک کے ذریعے داخل ہوتی ہے، اور اسی ناک کے ذریعے یہ جو انسان کے لنگز یعنی پھیپھڑے ہوتے ہیں ان اسی ناک کے ذریعے یعنی ہوا کو صاف کیا جاتا ہے، اور یہ جو پھیپھڑے ہوتے ہیں یہ صاف ہوا کا تقاضا کرتے ہیں، یہ مرطوب اور نمی والی ہوا کا تقاضا کرتے ہیں، یہ گرم ہوا کا تقاضا کرتے ہیں، موضوع ہوا کا تقاضا کرتے ہیں. اب شدید سردی اور برف باری کے موسموں کے اندر بھی یعنی یہ پھیپھڑوں کو گرم اور مرطوب ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایسی ہوا جو 80% مرطوب یعنی نم ہو اور تر ہو، جس کا درجہ حرارت 90 فارن ہیٹ سے زیادہ ہو. اب ہوا کے اندر یہ خصوصیت پیدا کرنے کی صلاحیت قدرت نے ناک کے اندر پیدا کر رکھی ہے. اس سسٹم کے ذریعے میدا کے اندر پہنچنے والا میدا کے اندر پہنچنے والے مضر جراثیموں کو ہلا کر دیا جاتا ہے، اور وہ سسٹم جو قدرت نے اس ناک کے اندر پیدا کر رکھا ہے اس سسٹم کو لیسوزیم سسٹم کہا جاتا ہے، اور اس دفاعی نظام کے ذریعے سے ناک آنکھوں کو خطرناک بیماریوں سے بچاتا ہے. اس ناک کا گہرا تعلق انسان کی آنکھوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یہی ناک اسی لیسوزیم سسٹم کے ساتھ آنکھوں کو انفیکشن سے بچاتا ہے، اور جو شخص ناک کے اندر وضو کرتے ہوئے بار بار پانی ڈالتا ہے تو وہ سسٹم جو ہوا کو مرطوب بناتا ہے، اور وہ سسٹم جو آنکھوں کو انفیکشن سے اور برے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے. جب انسان ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے اندر کام کرنے والی جو برقی قوتیں ہوتی ہیں، جو برقی روح ہوتی ہے، اس کے ذریعے ناک کے اندر کام کرنے والے ان سسٹم کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان بے شمار بیماریوں سے بچ جاتا ہے. وہ سسٹم لیسوزیم سسٹم جو انسان کے ناک کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سسٹم جو ہوا کو مرطوب بنا کر ہوا کو نمی دے کر یعنی پھیپھڑوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے، یہ جو سسٹم قدرت نے ناک کے اندر پیدا کر رکھے ہیں، یہ سسٹمز اللہ رب العزت جب انسان اللہ رب